أعوذ بالله بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدده القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المشتهدون الذي لا يدركه البطل الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقولهم حق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق مجلس امام حسین سے صاحب فرش رضا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہوئے اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وربك فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أزال محترم معراج عدلیت اور امامت کے عنوان سے کل چند کلمات اس موضوع کی مناسبت سے میں عرض کیے اور عرض کیا تھا کہ انسان چاہے کتنا علم حاصل کر لے ایک عام انسان کتنا بڑا فنکار کیوں نہ ہو جائے کتنی نالج کیوں نہ ہو جائے انسان حقیقی کمال اور حقیقی معراج حاصل نہیں کر سکتا چونکہ عام انسانوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا ہی نہیں کی کہ وہ حقیقی کمال تک خود سے پہنچ سکے. حقیقی معراج آدمیت کی انسان اپنی نالج کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، انسان کو اللہ نے اتنی طاقت ہی نہیں دی، اتنا علم ہی نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے رضا نگرانی کہ انسان اپنی عقل کے دریچوں کو جتنا کھولنا چاہے، جتنا کھولنا چاہے، اور تار ظہور مہدی گل بنے امام مہدی علیہ السلام کے یہ آج کا انسان، یہ آج کا آدمی، یہ آج کا عالم جتنی عقلی لحاظ سے، علوم کے لحاظ سے ترقی کر لے، لیکن یاد رکھیے اس بات کو کہ ظہور امام سے پہلے دو حرفوں سے زیادہ انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا، دو حرفوں سے زیادہ. امام موسیٰ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام علم کے 27 باب ہیں، 27 باب، 27 حروف ہیں. آج تک انسانیت نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ دو حرفوں سے زیادہ نہیں ہے، لیکن جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو پھر وہ 27 کے 27 ابواب کو کھول دے. جہاں سے انسان اور بشر کا اور آدم کا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے انبیاء اور آئمہ کا علم شروع ہوتا ہے. بس یہی سرزان گرامی انسان کی ہدایت، اس کے کمال کو اور اس کی معراج کے لیے اللہ نے 124,000 انبیاء اور 14 معصومین کو بھیجا ہے. امتحان لیا گیا تھا، آج بھی امتحان لیا جا رہا ہے ہمارے صبر کا. تو میں انتظامیہ، جس علاقے کی انتظامیہ ہے، اس سے اپیل کروں گا کہ ماہ محرم حرام میں جہاں پر ذکر حسین ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کی بد انتظامی کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہے، اور لائٹ کے مسئلے کو ہر صورت میں حل ہونا چاہیے تاکہ حسین بن علی کے ماننے والے اپنی اس واجب عبادت کو انجام دے سکے. چلو میری بات کی موافقت ہے، ایک دفعہ بلند آواز سے بھی بھیجے محمد والے رضا محترم. یہاں سے ہادیان برحق اور ہادیان آسمانی اور ہادیان الہی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ امور جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ امور جو آسمانی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ امور جو قبر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ امور جو قبر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ امور جو قیامت سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی سائنسدان اس تک نہیں پہنچ سکتا. بس یہیں سے اللہ کے بھیجے ہوئے ہادیوں کے ذریعے سے اللہ انسان کو ان مسائل سے آگاہ کرتا ہے اور اسے عروج اور کمال عطا فرماتا ہے. عزیزان محترم، امام موسیٰ قاسم علیہ السلام اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے حضور قادری جو ہماری معتبر کتاب ہے, بہت سے قصے اس میں نقل ہوئے ہیں آئمہ اطہار علیہ السلام سے متعلق, اور میں اپنے جوانوں کو بھی یہ تاکید کروں گا کہ اپنی احادیث کی کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں. اصول قاطی ایک اہم ترین اور بہترین احادیث کا مجموعہ ہے جس میں سب کچھ ہے, اخلاق بھی ہے, اعتقاد بھی ہے, سیاست بھی ہے, جس میں فقہ بھی ہے, جس میں سب کچھ ہے. اگر ایک جوان اس کتاب کا مطالعہ کرے تو وہ آئمہ اطہار علیہ السلام کے مکتب کا مزاج سمجھ سکتا ہے, اس مکتب کا عقیدہ سمجھ سکتا ہے, اس مکتب کا نظریہ سمجھ سکتا ہے. اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے جان گرامی, کہ ایک راہب اور ایک راہبہ جو عیسائی تھے نجران سے ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر ایک دفعہ فرزند رسول سے سوال کرنا شروع کرتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. نجران کے بہت بڑے پادری اور بہت بڑے راہب ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, یہ عالمہ اور وہ عالم عیسائیوں کے دونوں آتے ہیں عصمت کے دروازے پر آ کر سوال کر رہے ہیں, اور فرزند رسول ایک ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. وہ خاتون جو سوال کرتی ہے فاطمہ کا لال فوراً سے جواب دیتا ہے. اب جب سارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ایک دفعہ اس خاتون نے کلمہ پڑھنا شروع کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک حجۃ اللہ درود علی محمد وعلی محمد. لیکن وہ راہب کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا, امام کے سامنے بیٹھ کر دعویٰ کرتا ہے کہ عیسائیوں میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور میں بہت زیادہ علم رکھتا ہوں, کوئی مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا, آج میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں ایک شخص کا نام سنا ہے جس کا تعلق ہندوستان سے ہے, ہندوستان میں وہ راہب رہتا ہے اور بڑا عبادت گزار ہے, بڑا پہنچا ہوا انسان ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ ایک شب اور ایک دن میں یعنی شب و روز میں 24 گھنٹے کے اندر وہ بیت المقدس جاتا بھی ہے اور واپس بھی آ جاتا ہے. میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے کہ وہ ایک بڑا عظیم انسان ہے, اس کے پاس بڑی کرامات ہیں, اس کے پاس بڑے معجزے ہیں. تو میں اس جستجو میں کہ وہ شخص کون ہے, اس کے پاس یہ کون سا علم ہے کہ ایک شب و روز میں وہ بیت المقدس جاتا بھی ہے ہند سے اور واپس بھی آ جاتا ہے, اس کے پاس کون سا علم ہے. جب میں نے جستجو کی تو مجھے پتا چلا کہ اس شخص کے پاس وہ اسم الہی ہے کہ جو آصف ابن برقیہ یعنی حضرت سلیمان کے وزیر کے پاس جو اسم تھا وہی اسم آج اس ہندی کے پاس موجود ہے. اور مجھے پتا ہے کہ سورہ نمل کی یہ جو 2-3 آیات ہیں, 40 تک جو آیات ہیں, اس کے اندر آصف برقیہ کا ذکر ہے, آپ کی کتاب کے اندر آصف برقیہ کا ذکر ہے اور ہماری آسمانی کتابوں کے اندر بھی آصف برقیہ کا ذکر ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اسماء یہ اسم کہ جو اس ہندی راہب کے پاس موجود ہے, اس عابد کے پاس موجود ہے, وہ کیا ہے. بہرحال امام نے وہاں پر سوال کیا, تو کیا سمجھتا ہے کہ کیا اللہ کا کوئی خاص اسم ہے, تجھے اس بات کا پتہ ہے؟ کہا نہیں, اللہ کے بہت سے اسم ہیں لیکن ان میں سے کچھ اسم ایسے ہیں کہ جو اگر پڑھے جائیں, اگر ان کو بیان کیا جائے خاص طریقے سے تو اللہ اس اسم کے وسیلے سے اس کی دعا کو اجابت کرتا ہے, اس کی دعا کو قبول کرتا ہے, وہ جو چاہتا ہے اس اسم کے ذریعے سے وہ کام ہو جاتا ہے. امام نے فرمایا کہ کیا ان اسامی کو تم جانتے ہو؟ कहा नहीं बंदा, अगर मैं जानता होता तो फिर आपके पास क्यों आता। मैं आया इसलिए हूं ताकि उन असामी को जान सकूं। इमाम ने कहा कि अच्छा आगे बताओ क्या हुआ जब तुम राहिब के पास गए। कहा मैं बहरहाल हिंद पहुंचा, हिंदुस्तान पहुंचा, वहां पर मैंने मालूमात ली कि वो राहिब कहाँ रहता है। मुझे लोगों ने गाइड किया कि फला फला इलाके में, फला फला वादी में, एक गार में ये इबादत गुजार इंसान रहता है और साल में सिर्फ दो दफा, पूरे साल में दो दफा सिर्फ अपने गार से और इबादतगाह से बाहर आता है। और मुझे ये भी बताया गया कि ये शख्स अल्लाह का इतना पहुंचा हुआ बंदा है, अल्लाह का इतना मुकर्रब बंदा है कि हर काम इसके खुद ब खुद होते हैं। इसको जमीन में बीज डालने की जरूरत नहीं होती, जब चाहता है खेतियां उग जाती हैं और अनाज देने लगती हैं और फल और दरख्त के ऊपर मेवाजात खुद ब खुद नमूदार होने लगते हैं। और मैंने सुना है कि अल्लाह ने उसके लिए पीने का साफ और शफाफ चश्मा जारी किया है। अल्लाह अकबर। कहा अच्छा फिर क्या हुआ। कहा कि मैं जब उसके गार के नजदीक पहुंचा, मैंने देखा कि दरवाजा बंद है। मैंने मुनासिब ना समझा कि दरवाजे पर दस्तक दूं। मैंने 3 दिन इंतजार किया, मैंने दरवाजे को हाथ ना लगाया। इतने में मैंने देखा कि एक बड़ी सेहतमंद और तवाना गाय के जिसके थनों में दूध मौजूद था जो मुझे नजर आ रहा था, मैंने देखा कि अपनी पुश्त के ऊपर ये गाय कुछ लकड़ियां लिए हुए उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रही है। मैं उसको गौर से देख रहा था। वो गाय आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के नजदीक आई और अपनी पुश्त से दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। जैसे जैसे ये गाय आगे जा रही थी, मैं भी दरवाजा खुलने के साथ इस गाय के पीछे चल पड़ा। अब जब मैं आगे गया तो मैंने देखा कि एक शख्स है कि जो बार के दरमियान खड़ा हुआ है, फिजा खुली हुई है आगे से। मैंने देखा कि कुछ दरख्त भी नजर आ रहे हैं, सब्जा भी नजर आ रहा है, आसमान भी नजर आ रहा है, जमीन भी नजर आ रहा है, आ रही है, पहाड़ भी नजर आ रहे हैं और उसके दरमियान एक शख्स आसमान की तरफ हाथ उठाकर कुछ कह रहा है। मैं देख रहा हूं कि उसकी आंखों से आंसू जारी हैं। कभी वो पहाड़ों को देखता है, कभी वो जमीन को देखता है, कभी वो आसमान को देखता है, उसकी आंखों से आंसू जारी हैं। मैंने उस शख्स को मुखातिब किया और मुखातिब करके कहा कि अजीब बात है कि इस कायनात में आज तुझ जैसा इंसान भी मौजूद है जो अल्लाह का इतना मुकर्रब बंदा है कि अल्लाह उसके हर काम को खुद ब खुद अंजाम देता है। कहा याद रखना ऐ शख्स कि जो तू मेरी जस्तजू में आया है, आज अल्लाह ने जो मुझे ये इनाम अता करवाया है, तू जिस शख्स को छोड़ के आया है मदीने से, मैं उसी शख्स का शागिर्द हूं। जा मूसा इब्ने जाफर की शागिर्दी इख्तियार कर तो अल्लाह तुझे भी जाफर की शागिर्दी इख्तियार है। आज अल्लाह ने जो मुझे ये इल्म अता फरमाया है, ये इल्म अता फरमाया है, ये मूसा मूसा काज़िम की नेकियों का नेकियों में से एक नेकी है। मैं खुद मूसा बिन जाफर की नेकियों में से एक नेकी हूं। तो उस इमाम को पुष्ट करके आ रहा है अल्लाह। इमाम ने कहा फिर क्या हुआ। कहा मैंने उससे सवाल किया कि मैं नजरान से सिर्फ इसलिए आया ताकि उस इस्म को जान सकूं कि जिसके वसीले से तू शब रोज में बैतुल मक़दस जाता है और बैतुल मक़दस से वापस आ जाता है। अल्लाह कहा तू जानता है बैतुल मक़दस क्या है। बैतुल मक़दस भी कहते हैं, बैतुल मुक़दस भी कहते हैं। तू जानता है बैतुल मक़दस क्या है, बैतुल मक़दस क्या है। कहा वही जो शाम, वो जो शाम के इलाके में है, फलस्तीन के इलाके में है, वो एक मस्जिद है। कहा नहीं, बैतुल मक़दस वो नहीं है जिसे तू समझता है। कहा मुझे तो बैतुल मक्दस उसके अलावा कहीं नहीं मालूम कि बैतुल मक्दस कहीं और भी हो। तो वहां पर वो राहिब कहता है वो बैतुल मक्दस नहीं है बल्कि वो तो अंबिया की मेहराब है, मेहराब इबादत है, वो बैतुल मक्दस जिसे तू बैतुल मक्दस समझता है ठीक है बैतुल मक्दस है, लेकिन मैं उस बैतुल मक्दस की बात नहीं कर रहा। बैतुल मक्दस जिसकी वजह से बैतुल मक्दस है वो कोई और जगह नहीं है बल्कि मदीना मुनव्वरा के अंदर आले मोहम्मद का घराना खराना और आले मोहम्मद का घर बैतुल मक्दस है। अल्लाह अकबर। आले मोहम्मद का घर खाना मुकद्दस है, बैतुल मक्दस है। और तू आज उस घर को छोड़ के मेरे पास आया। अल्लाह अकबर। कहा कि मैं उन असामी को जानना चाहता हूं। कहा अगर तू उन असामी को जानना चाहता है, उन कलिमात को जानना चाहता है, इसमें खुदा को जानना चाहता है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ये करामात अता फरमाई हैं, तो फिर पलट जा, पलट जा, वापस जा और मूसा इब्ने जाफर के दरवाजे को दस्तक दे, वहां जाकर जाकर जानवे अदब कहेगा, जो पूछेगा तुझे मेरा मौला बताएगा। अल्लाह उसके बाद ईसाई राहिब कहता है कि ऐ मूसा इब्ने जाफर अब मैं तेरी खिदमत में आया। अल्लाह तेरी खिदमत में आया। सारे मोहतरम इंसान मेराज अगर चाहता है, इंसान कमाल अगर चाहता है, वो दरे इस्मत के अलावा उसे कहीं नहीं मिलेगा। इमामत के दर पर आए बगैर, इमामत से तमस्सुक इख्तियार किए बगैर, विलायत से तमस्सुक इख्तियार किए बगैर इंसान को कमाल और उरूज नहीं मिलता। बस कहा कि मूसा इब्ने जाफर अब मैं आपके पास आया हूं। इमाम से कुछ सवाल किए, इमाम ने एक एक करके तमाम सवालों के जवाब दिए। फिर उस राहिब ने कहा कि मूसा इब्ने जाफर मैंने ये सुना है, मुझे ये पता चला है कि अल्लाह ने 8 अस्मा को आसमान से नाजिल किया है, 8 कलिमात को आसमान से नाजिल किया है, और वो 8 में से 4 कलिमात ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने लोगों के लिए आश्कार कर दिया है, और 4 कलिमात ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने आसमान पर मौल्लफ रखा है, हवा में मौल्लफ रखा है। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूं, पहला सवाल ये है कि ये बतलाइए कि ये जो 4 अस्मा कि जिन्हें लोगों से पोशीदा किया हुआ है, वो 4 अस्मा किसके ऊपर नाजिल होंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा, वो 4 अस्मा कि जो अल्लाह ने लोगों से पोशीदा किए हैं, छुपाए हैं, कुछ 4 हैं कि जिन्हें आश्कार कर दिया है, जो 4 अभी पोशीदा हैं, वो किसके ऊपर नाजिल होंगे, किसके कल्ब के ऊपर नाजिल होंगे, कौन होगा कि जो इन अस्मा की तफसीर करेगा, तबीन करेगा और उनको बयान करेगा, कौन है जो उन 4 अस्मा से इस्तेफादा करेगा। सुनो ऐशिया ने हैदर करार, तुम्हारे लिए बाईस इफ्तिखार। इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, याद रखना है राहिब वो कोई और नहीं, हमारा बेटा कायम आले मोहम्मद है कि जिसके कल्ब में अथर पर ये 4 अस्मा को अल्लाह उतारेगा। वो 4 अस्मा 4 कलिमात ऐसे हैं कि जो कल्बे अथरे इमाम महदी पर अल्लाह उतारे, और वो अस्मा ऐसे हैं कि जो अल्लाह ने ना किसी नबी को और ना कोई उसके वसी को ये अस्मा अता फरमाए हैं। उसके बाद राहिब सवाल करता है कि मूसा इब्ने जाफर बस अब आखिरी सवाल करूंगा, वो 4 अस्मा पता चल गए कि जो पोशीदा है वो किस पर उतरे हैं, वो मुझे मालूम हो गया, मुझे ये बताइए कि वो जो 4 अस्मा या कलिमात जो अल्लाह ने लोगों के लिए आश्कार किए थे کیا ہے؟ سنو اے علی کے چاہنے والوں، سنو اے آل محمد کے ماننے والوں، سنو اے امامت کے مقصد سے تعلق رکھنے والوں، سنو امام حسین کاظم نے کہا کہ تم نے کہا کہ میں دو اسماء اس میں سے بتاؤں، دو کلمات اس میں سے بتاؤں، نہیں بندہ میں تجھے چاروں کے چاروں اسماء بتاؤں گا، چاروں کے چاروں کلمات تجھے بتاؤں گا۔ کہا پہلا کلمہ جو ان چاروں میں سے ہے جو اللہ نے زمین والوں کے لیے آشکار کیا ہے، پہلے والی نسلوں کے لیے آشکار کیا ہے، اپنے اولیاء کے لیے آشکار کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سب سے پہلا کلمہ یہ ہے۔ اور دوسرا کلمہ جاننا چاہتے ہو، دوسرا کلمہ یہ ہے محمد رسول اللہ، دوسرا کلمہ کہ جو تم جاننا چاہتا ہے وہ محمد کی رسالت کی گواہی ہے۔ اور اگر تیسرا کلمہ جاننا چاہتا ہے تو یاد رکھنا وہ کلمہ یہ ہے کہ انا اہل بیت النبوہ، ہم آل محمد محمد کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اگر چوتھا کلمہ جاننا چاہتا ہے تو سن لے شیعتنا منا، اور ہمارے شیعہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم محمد سے تعلق رکھتے ہیں اور محمد اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ معرفت کے مقام پر پہنچتے ہیں کسی کلمے کے ذریعے سے، کسی رسالت کے ذریعے سے، کسی امامت کے ذریعے سے معراج عالمیت تک پہنچتے ہیں۔ رضان محترم، انسان بغیر ولایت کے، انسان بغیر امامت کے، انسان بغیر نبوت کے کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا رضان گرامی کہ خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں سورۃ توبہ کی 119 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین، حکم دیا جا رہا ہے صاحبان ایمان کو کہ صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رکھیے اذان گرامی کہ یہ جو کہا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ سچے ہو جاؤ بلکہ کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے ایک الگ شناخت رکھتے ہیں، ایک الگ آئیڈینٹی رکھتے ہیں، ایک الگ شخصیت رکھتے ہیں۔ ایک عام حکم نہیں ہے کہ تم سچے ہو جاؤ بلکہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اس کائنات میں کہ جو صادقین ہیں، جو سچائی کے عالم مقام پر ہیں، ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر تم ان کے ہمراہ ہو جاؤ گے تو تقوی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کونو من الصادقین، صادقین میں سے ہو جاؤ بلکہ کہا کونو مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین میں سے نہیں ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلا اگر اللہ کو ایک عمومی بات کرنی ہوتی جیسے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں مراد یعنی سچے بن جاؤ، صادق بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، یہ مراد ہے۔ تو بھائی اگر اللہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ سچے بن جاؤ، صادق بن جاؤ، صادقین میں سے ہو جاؤ، تو پھر اللہ کو کہنا چاہیے تھا کونو من الصادقین، صادقین میں سے ہو جاؤ۔ اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ کونو مع الصادقین؟ تو خالی کہہ دیا نہیں، خود تفسیر قرآن نے طرق اہل سنت سے یہ نقل کی ہے روایت کہ جب پوچھا گیا عبداللہ ابن عمر سے کہ اس آیت کی تشریح کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کہا کہ کونوا مع الصادقین، یعنی کونوا مع محمد بعد بیعتہ. ذرا بہتر انداز سے سوال پڑھیے گا. یعنی محمد اور اس کے اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، محمد والے محمد کے ساتھ ہو جانا، یہ ہے سچوں کے ساتھ نماز ادا کرنا. اب یہاں پر تفسیر المنار شیخ رشید رضا، انہوں نے یہاں پر اس آیت کے ذیل میں ایک اور روایت نقل کی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی ہمراہی کرو، ان کی معیت اختیار کرو. تو یہاں پر کونوا مع الصادقین سے مراد کونوا مع محمد و اصحابہ، محمد اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہو جاؤ. یہ بڑا مسئلہ ہے، جہاں بھی آل محمد کا تذکرہ آئے وہاں پر آل محمد کی جگہ پر کچھ اور ضرور لگانا ہوتا ہے. پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے، تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیجیے، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے. بھائی آپ دیکھیں کہ یہی جو روایت ہے حدیث سفل ہے، کتاب اللہ و عطرتی، تو اس کے جواب میں فوراً سے کہا کتاب اللہ و سنتی. تو بھائی عطرت اور آل محمد کا ایک مسئلہ ہے پوری تاریخ میں. بھائی آل محمد کو کیوں اہمیت دیں؟ آل محمد کو اگر مرکزیت دے دی تو پھر ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا. ایک مسئلہ ہے نا، تاریخ میں یہی مسئلہ رہا جانے گرامی، پوری تاریخ میں آل محمد کی مرکزیت کو اس کے مرکز سے ہٹانے کی سب توڑ کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے بھی آل محمد کو ایسا مرکز بنایا ہے کہ تا قیام قیامت باطل قوتیں آل محمد کو اسلام کی مرکزیت سے نکالنا چاہیں تو پوری طاقت لگا کر بھی آل محمد کو اس کی مرکزیت سے نہیں نکال سکتی. قرآن کا مرکز محبت اور روح ہے قرآن، آل محمد کی ولایت ہے جان گرامی. لہذا ہمیشہ جہاں آل محمد کا تذکرہ آئے گا وہاں پر یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ ماں محمد کے پاس آئے، کہ بھئی یہاں پر جو مراد لی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہو جاؤ. تو اگر تم اصحاب کے ساتھ ہو گئے تو اللہ کے حکم کی تم نے تعمیل کی. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ اللہ نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، تو اللہ نے صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے کیا کسی زمانے کی قید لگائی ہے؟ ہاں کہ کہا کہ عصر نبی میں کونوا مع الصادقین، پیغمبر کے زمانے میں، توجہ ہے نا، پیغمبر کے زمانے میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی سچوں کے ساتھ ہونا ہے پیغمبر کے ساتھ ہونا، اچھا جی، کچھ نے کہا صحابہ کے ساتھ ہونا، سچوں کے ساتھ ہونا. تو میں ان دونوں باتوں کے جواب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی قید کوئی شرط نہیں لگائی کونوا مع الصادقین کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ رسول کے زمانے میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صحابہ کے زمانے میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ حکم مطلق ہے، حکم عام ہے کہ اللہ کا حکم تا قیام قیامت جاری ہے، جسے خود اہل سنت کے بڑے بڑے مفسرین نے قبول کیا ہے کہ یہ حکم علی الاطلاق ہے، تمام زمانے کے انسانوں کو تا قیام قیامت کے حکم ہے کہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا. تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر کس صحابہ
زمانے تک محدود تھا, تو پھر ناؤ تو ملتا. اللہ ایک طرف مطلق حکم دے رہا ہے کہ اے دا قیامت آنے والے انسانوں تمہیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے, دوسری طرف سچوں کا زمانہ بھی محدود ہو تو ہم کیسے سچوں کے ساتھ ہو سکیں گے, کیسے ان کی ہمراہی کر سکیں گے؟ یہ سوال ہے دانی ایرانی, جیسا خود عبداللہ ابن عمر سے ہی یہ روایت ہے دانی ایرانی تفسیر قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, کونو ما صادقین, یعنی محمد اور اس کے اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ. یہ حکم فقط عام انسانوں پر نہیں بلکہ صحابہ کرام کو بھی یہی حکم ہے, ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ. آل محمد کی بھی رہنمائی آل محمد کر سکتے ہیں اللہ کے رحم, صحابہ کرام کی بھی رہنمائی آل محمد کر سکتے ہیں. لہذا آیت مطلق ہے اللہ کے رحم, اور اسی اطلاع کے ساتھ اس اطلاع کو فخر رازی مفاتیح الغیب انہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے, مفاتیح الغیب کے نام سے اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر ہے دانی ایرانی, بہت علمی تفسیر ہے کہ جسے اہل سنت مفتخر انداز سے پیش کرتے ہیں, اور فخر رازی جو ایرانی قوم سے تعلق رکھتا ہے, ایرانی نسل ہے, واقعا اہل سنت میں ایک بہت بڑا مفسر ہے, لیکن جب بھی وہ تفسیر کرتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ایسا ڈال دیتا ہے کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں, یعنی مقدمہ بالکل صحیح بناتا ہے نتیجہ کچھ اور دیتا ہے, بڑی عجیب بات ہے, تمہید کچھ بناتا ہے نتیجہ کچھ اور دیتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمراہ ہونا کیا ہے, ہمراہ ہونا یہ نہیں کہ ان کے برابر جا کے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو فلاں مولانا عظیم گزرے ہیں ان کے برابر میں بیٹھا کرتے تھے, ٹھیک ہے, فلاں مفسر گزرے ہیں ان کے برابر میں بیٹھا کرتے تھے, بڑے ولی تھے ولی اللہ تھے ان کے برابر میں بیٹھا کرتے تھے, تو ان وہاں صادقین سے مراد یہ بھائی اگر وہ عالم تھا تو ان کے برابر میں بیٹھتے تھے, تم نے کچھ ان سے سیکھا؟ ہاں کیا وہ عالم تھے تم جاہل کے جاہل مر گئے, ٹھیک ہے, وہ ولی اللہ تھے تم ان کی صحبت میں بیٹھے تم نے کچھ نہیں سیکھا, ٹھیک ہے, رسول کی محفل میں بھی تو کچھ لوگ ایسے تھے نا, ایسے تھے نا, رسول کی محفل میں بھی کچھ لوگ بیٹھا کرتے تھے, لیکن رسول کے ساتھ بیٹھنا رسول کی ہمراہی کرنا کچھ اور ہے دانی ایرانی. یہی وجہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں رسول کے ساتھ اس طرح سے تھا, اس طرح سے ان کی ہمراہی کرتا تھا جیسے کہ ایک اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے نقش قدم پر قدم رکھتا ہے. اللہ اکبر, یہ ہوتی ہے پیروی کرنا نقش پا کے اوپر اپنا قدم رکھنا, اور عمل کے میدان میں ان کی ہمراہی کرنا, فقط ساتھ بیٹھ جانا نہیں, فقط ساتھ تصویریں کھنچوانا نہیں کہ کوئی کہے کہ میں نے تو آیت اللہ خوئی کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہوئی ہے, میں نے تو امام خمینی کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہوئی, میں نے تو شہید قائد علامہ عارف حسینی کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہوئی. بھائی تصویریں کھنچوانے والے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, بہت سے لوگوں کو شوق ہی یہ کہ تصویریں کھنچواؤں تاکہ پتہ چلے جی میں اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے, میں ان کے ساتھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ تصویر کھنچوانا ساتھ بیٹھ جانا کوئی کمال نہیں ہے دانی ایرانی, بلکہ ان کی ہمراہی یہ ہے کہ اگر تم امام خمینی کے پیروکار ہو, علماء کے پیروکار ہو, تو پھر ان کے عقیدے کے ساتھ ہمانگ ہو جاؤ اور ان کے نقش قدم پر قدم رکھتے چلے جاؤ. درود بھیجو محمد والے محمد والے. لہذا کہا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی عقیدے اور عمل میں ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کی پیروی کرنے لگو. یہ مراد ہے یہاں پیروی کرنا سچوں کے ساتھ ہونا یعنی ان کی پیروی کرنا. لہذا ایک دو دور بھیجو محمد والے محمد لہذا صاحب تفسیر کبیر نے یہ جملہ لکھا, کہا کہ دیکھو یہ جو کہا گیا کہ کونو مع الساجدین, تو یہاں پر اطلاق بتا رہا ہے, اطلاق بتا رہا ہے, مطلقاً یہ حکم دیا گیا ہے. کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ ساجدین کے ہمراہ رہو, ساجدین کی ماہیت اختیار کرو. تو یہ جملہ جس میں کوئی قید نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے, یہاں سے پتا چلتا ہے کہ صالحین کوئی عام لوگ نہیں ہے بلکہ وہ معصوم ہیں. توجہ فرمایا, کون ہے؟ معصوم ہیں صالحین, جن کی ہمراہی کا مطلقاً حکم دیا جا رہا ہے, کوئی قید اور کوئی شرط نہیں لگائی. جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ آیہ علی اللہ و علی الرسول و اولی الامر میں کوئی قید نہیں لگائی, جب کوئی قید نہیں لگائی تو اس قید سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ مطلقاً اطاعت کرنی ہے. جب مطلقاً اطاعت کرنی ہے تو وہ غیر معصوم کے معصوم کے علاوہ کسی اور کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی. تو یہاں پر بھی جب کہا جا رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین, کہ صادقین کے ہمراہ رہنا ہر حال میں, چاہے روز ہو, چاہے شب ہو, چاہے سفر ہو, چاہے نظر ہو, چاہے عمل ہو, چاہے جنگ ہو, چاہے جس صورتحال سے بھی دو چار ہو, تمہیں ہمیشہ صادقین کے ساتھ رہنا ہے. پر سمجھ میں آیا کہ جب حکم مطلق ہے تو صادق کو معصوم ہونا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر صادق معصوم نہ ہوتا تو وہ اللہ کو حقیر ہے, اس کو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو صادقین کے ہمراہ رہنا, جب ہمراہ رہنا کہ جب وہ تمہیں صحیح صحیح حکم دے تو اس کی تعمیل کرنا, جب تمہیں وہ کسی غلط کام کے لیے کہے تو تم رک جانا, اگر اس سے بھول چک ہو جائے تو ان کی ہمراہی نہ کرنا, اگر وہ صحیح حکم دے تو ساتھ رہنا, اگر وہ کوئی گناہ کرے تو اس کی مائیت کو چھوڑ دینا, لیکن جب وہ نیک کام کرے تو ان کی مائیت کو اختیار کرنا, دیکھو اگر وہ غفلت کرے تو ان کے ساتھ نہ رہنا, لیکن جب وہ ہوش میں آئے, ہوش میں عمل انجام دے تو ان کے ساتھ رہنا. بس جب یہ ساری چیزیں اللہ نے نہیں کہی, کوئی قید و شرط نہیں لگائی, تو تفسیر فخر رازی کہتی ہے کہ دیکھو یہاں اس سے مراد صادقین کا معصوم ہونا ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے, یہاں تک ہم اور وہ ایک ساتھ ہیں. اب جو ہے نا سامعین, یہاں تک فخر رازی اور شیعہ میں حضرت کر رہا, ہمارے مفسرین, ہمارے علماء اس کے ساتھ ہیں. وہ کہتا ہے کہ دیکھو صادقین کو معصوم ہونا چاہیے. بس اب اللہ جو یہ حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ, تو یہ جو ہمراہی ہے وہ معصوم کی ہمراہی ہے. کہا کہ جو لوگ, یہ اس کے جملے ہیں, کہ جو لوگ جائز الخطا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ معصوم کی پیروی کریں. جو لوگ جائز الخطا ہیں وہ شخص, وہ لوگ اس شخص کی پیروی کریں کہ جو شخص معصوم ہے, اس سے کوئی خطا نہیں ہوتی, تاکہ خطاؤں سے محفوظ رہے. یہاں تک احتیاط فخر رازی کو بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک شخص ضرور ہونا چاہیے کہ جو شخص خطاؤں سے محفوظ ہو اور امت مسلمہ ان سے منسلک ہو. تو جو ہے نا سامعین, یہیں سے امامت کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. یہاں تک وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ کہتا ہے فخر رازی کہ جہاں صادقین کو, سچوں کو معصوم ہونا چاہیے, وہاں صادقین کا ہر دور میں ہونا بھی ضروری ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کے زمانے پر صادقوں کے ساتھ, سچوں کے ساتھ ہونا ضروری تھا اور فقط اس سے مراد رسول اللہ یا ان کے اصحاب ہیں. خود صاحب تفسیر کبیر یہ کہتا ہے, فخر رازی یہ کہتا ہے, اہل سنت کا بہت بڑا مفسر یہ کہتا ہے کہ یہاں صادقین معصوم بھی ہے اور طور پر انہیں ہر زمانے میں بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم مطلق ہے, حکم عام ہے, ہر زمانے کے لوگوں سے مخاطب ہے. لیکن کہاں آگے ڈنڈی مارتا ہے, جیسے کہ آیا ہے کہ اللہ واتی رسول میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بالکل اسی منطق کو بیان کیا. کہا کہ بھائی دیکھو, وہ جو معصوم میں کہتا ہوں کہ جائز الخطا ہو, جائز الخطا ہو, توجہ ہے نا سامنے, جائز الخطا ہو معصوم سے رجوع کرنا چاہیے, معصوم کی پیروی کرنا چاہیے. تو یہ جو معصوم ہے, یہ معصوم کون ہے؟ کا معصوم مجموعہ امت ہے. کون ہے؟ معصوم مجموعہ امت ہے. یہ آئے عطی اللہ وعطی رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی قلع عمل کو معصوم ثابت کرنے کے بعد صاحب تفسیر کبیر نے یہی جملہ کہا تھا کہ قلع عمل کا معصوم ہونا واجب ہے, ضروری ہے. لیکن وہ معصوم قلع عمل کون ہے؟ کہتے مجموعہ امت ہے. یعنی امت مجموعی طور پر کوئی خطا نہیں ہوگی. امت کیا ہوئی؟ معصوم ہوئی. توجہ ہے نا سامنے, امت کیا ہوئی؟ معصوم ہوئی. تو آپ سب معصوم ہوئے, ٹھیک ہے. امت مسلمہ کیا ہے؟ معصوم ہے. تو اب جو عراق میں امیر المومنین ابو بکر بغدادی لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر ملا عمر یہ کام کر رہے ہیں, ادھر فلانے صاحب یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ سب کیا ہے؟ مجموعی امت کو معصوم ہوتی کوئی خطا ہی نہیں کرتی, ہے جی. توجہ ہے نا سامنے. اور سب سے بڑے دعویدار خلافت کے تو یہی لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ بھی بڑا شروع ہو گیا نا کہ بھئی اب خلیفہ کتنے ہوں گے؟ ہر زمانے میں تو ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے. تو ایک بغداد سے خلیفہ اٹھ رہا ہے, ایک افغانستان سے خلیفہ اٹھ رہا ہے, ایک پاکستان سے خلیفہ اٹھ رہا ہے. تو بھائی کس کس خلیفہ کی بیعت کرو گے؟ ہاں, اور آپ کے مطابق اولی الامر تو یہی لوگ ہیں. آپ کے مطابق مجموعہ امت بھی یہی اس کے باعث ترین مصداق ہیں. اہل حل و عقد بھی اگر کہو کہ بھائی سرکردہ افراد امت کی ان کو کہا جاتا ہے اہل حل و عقد, تو اہل حل و عقد بھی یہی قرار پائے کیونکہ یہی مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہیں جی. ایسے کہ نہیں ہے. تو بھائی اب فیصلہ کر لو کس خلیفہ کا ساتھ دینا ہے, ابو بکر بغدادی کا دینا ہے یا ملا عمر کا دینا ہے یا فلاں صاحب کا دینا ہے, میں کیا کروں؟ تاریخ ہے نا, عصر حاضر کی تاریخ ہے اور ماضی کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ کس کی بیعت کرو تاکہ اس آیت کے مصداق ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ابو بکر بغدادی سچا ہے, ملا عمر سچا ہے, ٹھیک ہے, اسامہ بن لادن سچا ہے, یا فلانے صاحب سچے ہیں. یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو اصل مطلب ایک بہت اہم مسئلہ, بہت اہم مسئلہ فخر رازی نے چھیڑا ہے کہ یہ جو اولی الامر ہے یا صادقین ہیں ان کا سچا ہونا بہت ضروری ہے. یہ سچے بھی ہیں, یہ معصوم بھی ہیں, یہ ہر زمانے کے لیے ہیں. رسول کے زمانے سے مختص نہیں ہیں, صحابہ کے زمانے سے مختص نہیں ہیں. لیکن یہ سچے لوگ جو معصوم بھی ہیں اور جن کا ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجموعہ امت, مجموعہ امت. سارے سارے مسلمان مجموعی طور پر کوئی خطا نہیں کرتے. اللہ نے مطلب میں یہاں پر چھوٹا سا سوال کروں گا فخر رازی سے, بھائی مجھے یہ بتاؤ کیا ایک بچے کی عقل بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جو شخص جائز الخطا ہو اسی کو تم معصوم قرار دے دو؟ وہ جو فرمایا جو شخص جائز الخطا ہو اسے ہی تم معصوم بنا دو, معصوم قرار دے دو. جب تم نے کہا کہ جائز الخطا کو معصوم کی پیروی کرنی چاہیے اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ مجموع امت جو ہے وہ معصوم ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جائز الخطا ہیں وہ بھی تو اسی امت سے تعلق رکھتے ہیں نا, تو پھر جو لوگ مجموع امت میں جائز الخطا ہیں وہی لوگ پیروکار بھی ہیں, وہی لوگ پیشوا بھی ہیں, وہی لوگ پیروکار بھی ہیں, وہی لوگ پیشوا بھی ہیں, وہی لوگ جائز الخطا بھی ہیں, وہی لوگ معصوم بھی ہیں. تو بھائی پھر کون کس کی پیروی کرے گا اور کون پیشوا ہوگا؟ تو پھر ایسے ہی ہوگا, ادھر ملا عمر, ادھر ابوبکر بغدادی, ادھر اسامہ بن لادن, ادھر فلانے صاحب. تو پھر یہی ہوگا کہ کون سچا ہے, کون اس وقت کے درجے پر فائز ہے, کس کی پیروی کرنا اور کس کی بیعت کرنا واجب ہے. یاد رکھنا اعزائے گرامی, اس مسئلے کا حل کسی مکتب کے پاس نہیں ہے, یہ مکتب آل محمد ہے جو کہتا ہے کہ دولت حجا لصاف دل ناس میں رہے گا, کہ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو یہ زمین پھٹ جائے اور اپنے رہنے والوں کو نکل جائے, اور وہ حجت خدا کوئی اور نہیں, پہلی حجت خدا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے اور آخری حجت امام مہدی کی ذات ہے. اسلام اس بات کے قائل ہیں اعزائے گرامی کہ رسول کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے, کوئی شخص معصوم نہیں. اور تاریخ میں اعزائے گرامی یہی پہ جھگڑا رہا ہے, حسین ابن علی اور ان کے پتا گرامی اور ان کے فرزندان, امت کو یہی تو سمجھاتے رہے کہ بیعت غیر معصوم کی نہیں ہوتی, معصوم کی ہوتی ہے. صادقین کون مع الصادقین, وہ نہیں ہے جو بندروں سے کھیلتا, وہ نہیں ہے کہ جو محرموں سے جنا کرتا ہو, تو علنا اس کو فجور کرتا ہو. کہ فرمایا اتنا اہم بیت الروح, میں حسین اہل بیت نبوت و ما دم الرسالہ و محبت الوحی, ہم وہ ہیں جن کے گھر پر وحی نازل ہوتی, ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پر ملائکہ کا نزول ہوتا. اللہ اکبر, بس ازدار میں سے شوقہ حسین کا کاروان چلتے 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 اس جگہ پر پہنچا کہ جہاں حسین کا راہبار قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار نہ ہوا. حسین بار بار راہبار کو چلانا چاہتے ہیں لیکن راہبار چلنے کے لیے تیار نہیں. قاتل نے لکھا کہ حسین نے ایک سواری کو بدلا, دوسری سواری, تیسری سواری, چوتھی سواری, لیکن جتنی سواریاں بدلتے جاتے ہیں سواری آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. حسین نے ایک دفعہ عباس کو آواز دی, عباس یہاں کوئی قوم قبیلہ کو نزدیک ہے, ذرا اس کو بلا لاؤ. کہاں؟ ہاں سنا ہے کہ یہاں پر بنی اسد کا کوئی خاندان رہتا ہے, قبیلہ رہتا ہے. امام نے کہا کہ جاؤ عباس بلا کر لاؤ, بنی اسد کے لوگ آئے. امام حسین نے ایک دفعہ پوچھا, مولا نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟
سنو رونے بھائی، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہا مولا قربان جائے آپ پر، اس سرزمین کا نام غازریہ ہے۔ امام نے کہا، پھر سوال کیا کہ اچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں مولا، اس کا نام نینوالی ہے۔ کہا اچھا اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں مولا، اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ مولا ایک ایک کر کے نام سنتے جاتے ہیں، لیکن امام کو تسلی نہیں ہو رہی۔ امام نے پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بزرگ، ایک بوڑھے انسان نے آگے بڑھ کر نہیں سی آواز میں کہا کہ یقال لہا کرب و بلا، اس سرزمین کو مولا کرب و بلا بھی کہتے ہیں، کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس یہ جملے سن رہے تھے کہ ایک دفعہ مولا نے عباس کو بلا کر کہا، عباس بس سواریاں بٹھا دو، ناقوں کو بٹھا دو، ہاں محت رہا لینا، ہاں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ حضرانوں، حسین کیوں چاہتے تھے اس زمین کو خریدے؟ حسین چاہتے تھے کہ تاریخ میں لکھا جائے، ارے حسین تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ظالموں نے حملہ کیا تھا۔ حسین نے 60,000 درہم دے کر اس زمین کو خریدا، اور اس کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو کہا، بنی اسد کے لوگوں، میں نے اس زمین کو تمہیں 3 شرطوں کے ساتھ ہبا کیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا کیا شرطیں ہیں؟ کہا دیکھو، کچھ دنوں کے بعد ہم اس سرزمین پر دفن کر دیے جائیں، جب ظالم اپنے کشتوں کو دفنا کے چلے جائے تو تم لوگ آنا اور ہمارے مقتولین کو بھی دفن کر دینا، ہمارے لاشوں کو بھی دفن کر دینا۔ کہا جی مولا۔ کہا دوسری شرط یہ ہے اس زمین کی کہ دیکھو اس زمین پر کھیتی باڑی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، عزدار جانتے ہو کربلا کے میدان میں آج تک کھیتی باڑی نہیں ہوئی، چونکہ مولا جانتے تھے کہ تا قیامت حسین کے زائرین میری زیارت کے لیے آتے رہیں گے، کوئی رکاوٹ میرے زائرین کے راہ میں نہیں آنی چاہیے، لہذا کھیتی باڑی نہ ہو۔ اور حسین زمین کو ہبا کر رہی ہے اس شرط پر کہ زمین پر کھیتی باڑی نہ ہو، اور تیسری شرط یہ کہی کہ دیکھو جب میرے زائرین پتا پوچھتے ہوئے، نشانی پوچھتے ہوئے میری قبر کیا ہے تو میری قبر کی نشانی بتا دے گا، اور 3 دن تک میں اپنا مہمان رکھا۔ اور بات جاؤ مولا، حسین کے ماننے والوں، حسین کتنا تمہارا خیال ہے، حسین کا تمہارا کتنا خیال تھا کہ حسین نے تمہارے رہنے کا بھی انتظام کر دیا، بس حسین کو تسلی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ کہا بنی اسد کے لوگوں، اب تم جاؤ لیکن اپنی عورتوں کو بھیج دینا۔ قبیلے والے گئے، ان کی عورتیں آئیں، عورتوں سے ایک دفعہ وقت کا امام کہہ رہا ہے بنی اسد کی عورتوں، دیکھو بڑا گھمسان کا رنگ پڑے گا، بڑی غضب کی جنگ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں کا ڈر جائے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے کشتوں کو نہ دفنا ہے، تو تم چادر پہن کر آنا اور ہمارے کشتوں کو دفنا دینا، ہمارے مقتولین کو دفنا دینا۔ کہا جی مولا، جیسے آپ نے کہا ہے ویسے ہی کریں گے۔ بس حضرت ویسے ہی شہدا، اب جب وہ بیویاں جانے لگی تو فرزند رسول نے ایک دفعہ ان بیویوں سے کہا، بیویوں چلی تو جاؤ لیکن اپنے نندے نندے معصوم بچوں کو، اپنے نندے نندے معصوم بچوں کو بھیجتی جانا۔
बच्चे आए हुसैन दो साल होकर जमीन पर बैठ गए, बच्चों को प्यार किया, बच्चों से कहा कि देखो कुछ अरसे के बाद हम यहाँ कतल हो जाएंगे, बड़ा घमसान करना पड़ेगा अगर तुम्हारे बाप तुम्हारे बाप हमारे लाशों को ना दफनाए, अगर तुम्हारी माए हमारे लाशों को ना दफनाए तो तुम लोग आना खेलने के बहाने से अपने नन्हे नन्हे हाथों से हमारे लाशों पर मट्टी डाल दे। आए मौला अपनी मजलूमी है मेरे बच्चे जो इस मजलिस पर बैठे हुए हैं, जो माँ की गोद में मौजूद है, हुसैन उनको पैगाम दे रहा है कि देखो हुसैन की हुसैनियत पर अगर आ जाए और अगर मन भी पीछे हट जाए औरतें भी पीछे हट जाए तो ऐ मेरे बच्चों तुम आगे बढ़कर हुसैनियत के परचम को बुलंद करना। बस अजादार हो वो वक्त भी आया कि जब उसने आशूर यजीदी कुव्वतें यजीदी फौजें अपने कुश्तों को दफना के चली गई, लेकिन फरजंदे अमीरुल मोमिनीन फरजंदे फातिमा का लाशा करबला की रेत पर पड़ा हुआ है। बस एक दफा बीवी आगे बढ़ी, आगे बढ़कर अपने मर्दों को कहा अरे मर्दों जाओ और जाकर फरजंदे रसूल का जनाजा दफन करो। कहा तुम जानती नहीं है क्या तुम बेवा होना चाहती है, अपने बच्चों को यकीन करना चाहती है, अरे ये हमें कत्ल कर देंगे। बस जब ये जुमले सुने एक दफा बीवियों को हुसैन से किया हुआ है याद आया, अपने सर पर चादर डाली खुदा हाथ में लिए अब जो मैदान में जाने लगी तो एक दफा मर्दों को गैरत आ गई। कहा
गिरफ्तार है और इस वक्त भी पंजाब हुकूमत की कस्टडी में है और मुख्तलिफ झूठे केसेस डालकर उनको जेल में रखा गया, पाबंद सलासत किया गया। 18 साल के बाद जब उनको रिहाई का ऑर्डर जारी कर दिया गया तो नफ्स से अमन के खौफ से या बहाने से उनको 2 माह के लिए दोबारा से अंदर कर दिया गया है। ये साजिश जो इस वक्त मिलत जाफिया के खिलाफ हो रही है, हमारे दीगर जवानों को इसी तरह से गिरफ्तार किया गया है, कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, जिन्होंने इस मुल्क से खयानत की, जिन्होंने आजादारी के खिलाफ साजिशें की, आज वही गुलाम रजा नकवी साहब की रिहाई के खिलाफ उन्होंने ये कदम उठाया है। काबिल मुजम्मत है नवाज शरीफ, काबिल मुजम्मत है शहबाज शरीफ, हम सब हुसैनी उनकी मजम्मत करते हैं और फिलफौर गुलाम रजा नकवी और दीगर मोमिनीन जो जो बेकसूर जिन्हें जेलों में रखा हुआ है हम उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं।
دعاؤں ہیں کہ اللہ جناب غلام رضا نقوی صاحب کو اور دیگر تمام مومنین کے جو بے قصور اس وقت پابند سلاسل ہیں، بار الہ مجھے جناب سیدہ کا واسطہ، امام زین العابدین کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم کا واسطہ، بار الہ انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما، ظالم حکمرانوں کو نابود فرما، بار الہ دشمنان آل محمد جو دنیا میں جہاں بھی حکمرانی کر رہے ہیں مخصوصا ہمارے ملک میں، بار الہ نابود فرما، بار الہ امام زمانہ کی ضرور میں تعظیم فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و احبان و شہداء میں سقرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔